يا حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليس اليهود، ليست اليهود على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سورة بقرة میں بنی اسرائیل سے جو ڈائلاگ چل رہا تھا وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اب فیصلہ آنے والا ہے، اور وہ فیصلہ ہے بنی اسرائیل کی معزولی. 2500 سال تک بنی اسرائیل نوع انسانی کے امام رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 سال کا فصل ہے، اور یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت عطا کر دی گئی مزید 1000 سال کے بعد، تو پھر وہ تو سب کے سب پیغمبر انہی میں آئے، اور انہی کی حیثیت مسلمانوں سے پہلے، ہم سے پہلے امت مسلمہ کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر لیا اس منصب پر، اس آفس پر کنٹینیو کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 5ویں رکوع میں انہیں نصیحت کی اور انہیں موقع دیا کہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، مانو اس چیز کو جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے. ولا تکونوا اول کافر بھی، اور تم اس کا انکار کرنے والوں میں پہل کرنے والے نہ بنو. یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جو غلط فہمی میں انکار کرتا ہے اسے تو الاؤنس بھی مل سکتا ہے، لیکن جو کھلی آنکھوں کے ساتھ اور اچھی طرح سوچ سمجھ لینے کے بعد بھی انکار کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہوتا ہے. تو ولا تکونوا اول کافر بھی، تو تم ایمان لانے میں پہل کرنے کی بجائے کفر کرنے میں پہل کرنے والے نہ بنو، اور مجھ سے ڈرو. اس کے بعد پھر انہیں نصیحت کی گئی، اور پھر 5ویں رکوع کے بعد 6ٹے رکوع سے پھر دوبارہ انہیں خطاب کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، وہ انی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس کے بعد پھر شروع ہوا ان کا ایک جرائم، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور ان کا رسپانس، اللہ تعالیٰ کا فضل ان کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کے مقابلے میں آفینس، بغاوت، نافرمانی. اور اب پھر 14ویں رکوع کے آغاز میں ایک آیت یوں کی توں دہرائی جائے گی، اور دوسری آیت تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ آگے پیچھے کر کے دہرائی جائے گی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ سب کے سب ایک تھے، مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. اور حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی وعدہ لیا تھا، اور تم جن کو تم اپنا بڑا سمجھتے ہو یعنی یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے وہی وعدہ لیا تھا کہ تم جاؤ بتاؤ مجھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہم آپ کے رب کی، اور ابراہیم اور اسماعیل کے اور اسحاق کے رب کی پیروی کریں گے، الہ واحدن، کہ جو ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خدا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور نصرانی عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں گروہ تورات پڑھتے ہیں، کتاب سے باب مراد یہاں تورات ہے. تورات جو ہے یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، یعنی بائبل جیسے ہم کہتے ہیں، اس بائبل کے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ تورات کا ہے، اور اس کا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے عہد نامہ جدید، اس میں انجیل ہے اور اسی میں زبور ہے. یعنی جو سامز آف ڈیوڈ ہیں وہ زبور ہے، اور جو باقی اناجیل ہیں، گاسپلز ہیں، مختلف حواریوں نے یا مختلف لوگوں نے بعد میں یاداشت کی بنیاد پر تحریر کی ہیں، وہ اس کے اندر جو اصل اسپرٹ ہے وہ انجیل کی ہے. یہود نصارہ کو کافر اس لیے کہتے تھے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور نصارہ یہود کو کافر اس لیے کہتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والے اور اپنی طرف سے ان کو سولی چڑھانے والے ہیں. لیکن وہ دونوں کتاب کو مانتے ہیں. اور اب بھی آپ دیکھیے کہ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں تورات کی، یعنی ہر سنڈے کو یہ جو ان کی سروس ہوتی ہے، جو ان کی عبادت ہوتی ہے، اس میں 10 کمانڈمنٹس جو ہیں تورات کی وہ دہرائی جاتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم یتلون الکتاب، یہ سب کے سب کتاب پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون، اور اسی طرح بالکل انہی کی بات کہی تھی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین پیگنز. مثل قولہم، انہی کی مانند بات کی تھی. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن ان تمام ایشوز پر اپنا فیصلہ صادر فرمائے گا کہ جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں ان یذکر فیہا، منع کرے لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے. یعنی مساجد کس لیے بنائی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے. لیکن اگر وہاں مساجد میں انٹری بین کی جائے کسی کی کہ نہیں تمہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسجد میں داخلے کو منع کر رہا ہے. تو وہ من الظلم ممن منع مساجد اللہ یا یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے، یعنی ان کے اندر اللہ کی یاد کرنے سے، اللہ کے نام کو پکارنے سے. وسعٰ فی خرابہا، اور کوشش کرے مسجدوں کو ویران کرنے کی. اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں پہنچتا تھا سوائے اس کے کہ وہ داخل ہوتے مساجد کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کا داخلہ جو ہے وہ بین کرنا مختلف بہانوں سے، کبھی انہیں جمعہ پڑھنے سے روکنا، کبھی نماز پڑھنے سے روکنا، کبھی اللہ کو یاد کرنے سے وہاں روکنا کہ بس زیادہ سے زیادہ کسی پر بڑا احسان کریں گے کہ وزٹ کر لو، لیکن وہاں جمعہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ مسجدوں کو ویران کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی یاد سے مساجد کے اندر روکنا ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرت عذاب عظیم وللہ المشرق والمغرب. اب آنے والا حکم جو ہے وہ کیا ہے؟ تحویل قبلہ کا حکم ہے. لیکن قبلہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قبلے میں رہتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن قبلہ بالفعل ہوتا ہے، رسول جس طرف کہے کہ تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو وہی قبلہ ہے، اور رسول کہے کہ اب تم اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہی قبلہ ہے. تو اب اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے نون احکام پر عمل کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ اس حکم میں کوئی تبدیلی آپ پر نازل ہو جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ تورات کے اندر قبلہ جو ہے وہ یروشلم ہے، مسجد اقصی ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب تک آپ کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا ممکن تھی، بین نہیں کی تھی مشرکین نے، تو آپ خانہ کعبہ کے جنوب کی طرف کھڑے ہوتے تھے تاکہ یعنی یروشلم کی طرف رخ ہوتے ہوتے خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے. لیکن جب آپ کا مرکز دار ارکم بن گیا اور مسجد حرام میں آپ کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہ رہی تو آپ کو مجبوراً یروشلم پہ رخ کرنا پڑا اور خانہ کعبہ کو اوائڈ کرنا پڑا. جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو جغرافی کے لیے آپ کے ذہن میں ہو تو سعودی عرب کی جو وہ تکون ہے اس میں مکہ مکرمہ جنوب میں ہے, پھر شمال میں مدینہ منورہ ہے, پھر فردر شمال کے اندر یروشلم ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے تو یروشلم کی طرف پیٹھ ہوتی, اور اگر یروشلم کی طرف آپ رخ فرماتے تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی. لیکن آپ نے اس اپنے زندگی کے جو معمول تھا اس کو برقرار رکھا کہ آپ تورات کے نون احکام پر عمل کرتے تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہتے ہوئے بھی خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کی اور یروشلم کی طرف رخ فرمایا. تو اب اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ قبلے جو ہیں یہ بدلے جا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہ یروشلم میں رہتا ہے نہ مکہ مکرمہ میں رہتا ہے. یہ کیا ہے, یہ ڈائریکشن ہے, اور آگے اس کی وضاحت جا کر پھر 17ویں رکوع کے اندر اور 18ویں رکوع کے اندر آئے گی کہ قبلے کی اصل حیثیت کیا ہے. من یتبع الرسول, کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وللہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. فاینما تولوا فثم وجه اللہ, بس جدھر بھی تم رخ کرو گے, یعنی بریکٹ میں رکھیے رسول کی ڈائریکشن کے مطابق, فثم وجه اللہ, تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے. سبحانہ, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے. کل لہو قانتون, سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. یہ جو دو تخلیق کے بنیادی سٹیپس ہیں کہ ایک ہے دیر واز نتھنگ, تو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیدا کیا, یہ تو کلمہ کن سے پیدا کیا, اس میں کوئی پروسیس انوالو نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب تخلیق کے ایک پروسیس میں سے گزار کر اس کائنات کو یہ شکل دی جائے, تو وہ تخلیق کا پروسیس کہلاتا ہے. جو پہلا سٹیپ ہے وہ ابداع ہے, اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے بدیع, البدیع, نئے سرے سے پیدا کرنے والا. بدیع السماوات والارض, آسمانوں کا اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, اور جب بھی وہ کسی امر کا, کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ, تو اس سے سمپلی کہتا ہو جا, فَيَكُونَ اینڈ دیر اٹ از, وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے یعنی مشرکین, یہ اہل کتاب کے مقابلے میں لفظ آتا ہے جب بھی لا یعلمون آئے, یعنی اس ٹیکسٹ میں کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہود و نصارہ کا ذکر ہے, وہ دونوں کون ہیں, اہل کتاب ہیں, علم والے ہیں, اور لا یعلمون پیگنز یعنی اہل عرب جو ہیں غیر اہل کتاب, ان کے لیے یہ لفظ ہے. وقال الذین لا یعلمون, اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی وہ جو مشرکین ہیں, وہ کہتے ہیں لولا یکلمن اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سے صاف صاف سیدھا سیدھا کلام براہ راست کیوں نہیں کرتا, او تاتینا آیا, یا ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتارتا. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح کی باتیں ان سے پہلوں نے بھی کی تھی بالکل ان کے مشابہ, یعنی ہر نبی اور رسول سے معجزے کا تقاضا کیا گیا, تو آج بھی مشرکین آپ سے معجزے کا تقاضا کرتے ہیں, جبکہ بنی اسرائیل اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا تقاضا نہیں کر رہے, اس لیے کہ ان کے لیے انہیں معلوم ہے کہ رسول کیسا ہوتا ہے, اور جو ان کا وعدہ ہے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کہ ہم ہر اس نبی کو مانیں گے جو اس وہ بات لے کے آئے گا جو ہمارے پاس موجود ہے, اس کی تصدیق کرتے ہوئے تو ہم اسے مانیں گے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوب پہچانتے تھے لیکن ماننے کو تیار نہیں تھے. تشابہت قلوبہم, ان کی مینٹیلٹی ایک جیسی ہے, یعنی لفظی ترجمہ کیا ہوگا, ان کے دل ملتے جلتے ہیں, لیکن ہمارے محاورے میں اس کا آسان ترجمہ کیا ہوگا, ان کی مینٹیلٹی ایک جیسی ہے, ان کا سوچ کا انداز ایک جیسا ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں. قرآن مجید کی آیات بہت واضح ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مان کر یقین رکھنے والے ہوں, اور جسے میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا کوئی حل نہیں ہے. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. ولا توسل ون اصحاب الجحیم, یعنی آپ کا کام پہنچانا, وارن کرنا, نیکوں کو خوشخبری دینا اور اللہ کے دین کی بات کو واضح کرنا ہے. کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. ولا توسل ون اصحاب الجحیم, آپ سے اہل جہنم کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی. آپ کی باز پرس ہے صرف اس پر کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا, آپ نے کر دیا تو آپ سرخرو ہیں, آپ کامیاب ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے, کوئی نیا فکر آتا ہے, اور وہ تحریک ڈرائنگ روم تک محدود نہیں رہتی, وہ صرف گفت و شنید تک محدود نہیں رہتی, بلکہ وہ پبلک میں آتی ہے اور اس پر پھر ایک جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے. خواہ وہ جنگ و جدال باقاعدہ قتال کی شکل اختیار کر لے, جنگ کی شکل اختیار کر لے, یا شارٹ آف دیٹ وہ لڑائی ہو, تو اس میں ایک تقاضا جو ہے وہ آتا رہتا ہے, کمپرومائز, ڈیل, گیو اینڈ ٹیک. اچھا, اب قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تھرو اینڈ تھرو تو یہ بات بہت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کمپرومائز اور ڈیل کرنے کی اجازت نہیں دی. آپ حق پر ہیں, آپ ڈٹے رہیے. رہا یہ کام کہ یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی, ہم پہ چھوڑ دو, وہ ہم چڑھائیں گے. تمہارا کام ہے کہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جاؤ, اور ذرا آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن پر رکھ کر دیکھیں جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 20 سال گزرتے رہے, کہ ہر دفعہ معلوم ہو رہا ہے کہ بس یہ تو بس ابھی ٹھوس ہونے والا ہے, یہ تو ابھی سارا کام جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, لیکن ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے نئی راہیں کھولی, نئے دروازے کھولے, نئی کھڑکیاں کھولی, نئی شاہراہیں کھول دی جن پر چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریکارڈ ٹائم میں ایک عالمگیر تبدیلی دنیا میں لا کر دکھا دی, کہ انسان ہی بدل گئے, ان کی سوچ بدل گئی, ان کا فکر بدل گیا, ان کی دلچسپیاں بدل گئیں, اور ان کے مشاغل بدل گئے, ان کی صبح بدل گئیں, ان کی شام بدل گئے, شامیں بدل گئیں, دن بدل گئے, راتیں بدل گئیں, مصروفیات بدل گئیں, محبتیں بدل گئیں, پرائیورٹیز بدل گئیں, جس کا وہ ٹپیکل آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا شاید میری زبان سے کہ مولانا حالی نے نقشہ کھینچا ہے عرب قوم کا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. وہی قوم جب نور ایمان ان کے اندر داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ فرمایا تو کیا ہوا, جنگ قادسیہ میں بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ایک سپاہی کو, ایک مجاہد کو پیاس لگی, اس نے پانی مانگا, مشکیزہ لے کر ایک آدمی اس کے پاس پہنچا, ادھر سے ایک اور آدمی نے آواز دے دی الاتش, پیاس, پانی. اس نے کہا کہ نہیں پہلے اس کو پلاؤ. ادھر گیا بھاگ کر تو ادھر سے کسی نے آواز دے دی الاتش, اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ. اور پھر چوتھے نے آواز دے دی, اس نے کہا چوتھے کو پلاؤ. مشکیزہ لے کر چوتھے کے پاس پہنچا, وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا پانی کی بجائے. تیسرے کے پاس گیا, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. دوسرے کے پاس گیا, وہ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا, اور پہلا بھی شہید ہو چکا تھا. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, اور کبھی میں نہیں پہلے اس کو, وہ کہتا ہے میں نہیں پہلے اس کو. یہ جو تبدیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جس کے نتیجے میں ایک چھیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی تھی, یعنی کفار سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بے سر و سامان جو ہیں یہ ہمارے سامنے کھڑے بھی ہو سکے گے کہ نہیں. لیکن غزوہ بدر ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرما دی. اب ہر موقع پر جب یعنی آپ بند گلی میں پہنچ جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے جاتے تھے کہ کچھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا جائے، جو باتیں اتنی ضروری نہیں ہیں ان پر زیادہ سٹریس نہ کیا جائے، اور ذرا کچھ لے کر ان کو ہاتھ میں لے کر پھر جب حکومت ہاتھ میں آ جائے تو پھر سارا کام کر لیا جائے. آج بھی تمام دینی جماعتوں کو یہی مشورے دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. آج کی جو سو کالڈ وار آن ٹیرر ہے اس میں ہمارے سارے دانشور، پرنٹ میڈیا کے ہوں یا الیکٹرانک میڈیا کے ہوں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں سینسیبل ہو جانا چاہیے، ہمیں جو رائٹنگ آف دی وال ہے اسے پڑھنا چاہیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم یہود و نصارہ سے نہیں لڑ سکتے، لہذا ہمیں ان کی ڈکٹیشن قبول کر کے کم سے کم اپنی سروائیول کو شور کر لینا چاہیے، اس کو یقینی بنا لینا چاہیے. لیکن کہاں تک ہم پیچھے ہٹیں گے؟ ریٹریٹ کریں گے ایک سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ کا تقاضا ہوگا، پھر اگلے سٹیپ کا تقاضا ہوگا، اور یہاں تک کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. بوسنیا کے مسلمان، وہ کیسے مسلمان تھے؟ یعنی سوائے اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے اور سوائے اس کے کہ ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے، باقی ہر اعتبار سے وہ یورپین تھے، شراب بھی پیتے تھے، آم پیتے تھے، اور باقی سب کچھ بھی ان کے لچھن جو ہے انہی والے تھے. لیکن بہرحال ان کو بہت بھاری قیمت ادا پڑنی پڑی، ادا کرنا پڑی. کس چیز کی؟ صرف کلمہ پڑھنے کی اور مسلمانوں جیسے نام رکھنے کی. اب پڑھیے اس آیت کو، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نہیں راضی ہوں گے کبھی بھی تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ، حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم انہی کے راستے کی پیروی کرو. قل، کہہ دو ان سے، ان ھدى اللہ ھو الھدى، بے شک گائیڈنس تو اللہ تعالیٰ ہی کی گائیڈنس ہے، ڈائریکشن تو اللہ تعالیٰ ہی کی ڈائریکشن ہے. جو ڈائریکشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے، جو راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ہم تو اسی کو فالو کریں گے، اچھا لگے کسی کو برا لگے، کوئی ہمیں جینے کا حق دے یا ہمیں جان سے مار دے. انا ھدى اللہ ھو الھدى، ھدى بے شک اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے. اور پھر آگے وارن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ولئن اتبعت اہواہم، اور اے نبی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح صحیح علم آ چکا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. یعنی اگر تم ہماری ڈائریکشن پر چلو گے تو تمہیں ہماری تائید حاصل ہوگی، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم نے ہماری ڈائریکشن کو فالو کرنے کی بجائے ان کے دین کی پیروی کر لی، ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان سے ڈکٹیشن لے لی، تو پھر ہماری سپورٹ ختم. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہ کرے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، یہی سچ مچ ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں. اب وہ آگے دونوں آیات ان کا میں نے ذکر کیا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی تھی. یہ آیت جو ہے وہ چھٹے رکوع کے آغاز میں بھی بالکل جوں کی توں تھی، اور یہاں بھی وہ بالکل ویسی کی ویسی ہے. واتقوا یوم لا تجزی نفس، اور ڈرو اس دن سے جس دن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہ آ سکے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی کمپنسیشن قبول کی جائے گی، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی اسے کوئی سفارش کام دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد ملے گی. اب یہ ان کے خلاف جو پروسیکیوشن وٹنس تھی وہ اس بریکٹ کے ساتھ ختم ہو گئی. یعنی یہ دو آیات پہلے یعنی یوں آئے تھے بریکٹ میں، اب یوں آ کے اس کے اندر یہ پورے کے پورے 10 رکوع جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ان کے خلاف فرد جرم ہے کہ تم نے یہ یہ حرکتیں کی، تم نے یہ یہ آفینس کیے، تم نے یہ یہ بغاوت کے رویے اختیار کیے، لہذا اب تم معزول کیے جانے والے ہو. بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسماعیل بڑے ہیں، حضرت اسحاق چھوٹے ہیں علیہ السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد، اسرائیل کی اولاد. تو اون کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ دونوں خاندان جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مل جاتے ہیں اور دونوں ہی حضرت ابراہیم کو اون کرتے ہیں. اب یہاں پر ذکر آئے گا پہلے رکوع میں یعنی 15 رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا، اور پھر 16 رکوع کے اندر پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر ان تمام اسرائیلی پیغمبروں کا بھی ذکر ان کے ساتھ اکٹھا کر کے آئے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ سب کے سب اسلام پر تھے، مسلمان تھے، ایک دین پر تھے، اور تم بھی اگر مسلمان بنو گے تو تمہارے کام آئے گا مسلمان ہونا، ورنہ صرف یہ کہنا کہ ہمارے بڑے جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، پدرم سلطان بودھ، یہ نہیں چلے گا. تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب ابراہیم کو علیہ السلام ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن انہوں نے سب کو پورا کر دکھایا. یعنی جب ممتحن ہینڈز اپ کرے کہ واہ 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 میں نے مشکل سے مشکل سوال پوچھ لیے لیکن اس نے کوئی سوال ڈراپ نہیں ہونے دیا، تو پھر ممتحن جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طالب علم کو ڈسٹنکشن دے اگر وہ یعنی جھوٹی انا نہ رکھتا ہو. اگرچہ ایسی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ کوئی پروفیسر یا کوئی ایگزامینر وہ انانیت میں آ کر اس طالب علم کو الٹا فیل کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے چیلنج کر دیا، یعنی وہ ایک کالج میں ایم بی بی ایس کا ایک طالب علم تھا، تو اس نے طرح طرح کے جو سوال پوچھے ایگزامینر نے، ایکسٹرنل ایگزامینر نے، ان سب کا اس نے جواب دیا. پھر ایک جو ہے اس نے بات کہی، اس نے کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، اس نے اس کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا جی فلاں کتاب کے فلاں ایڈیشن کے اندر میں نے پڑھا ہے یہ ایسے لکھا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں لکھا، اس نے کہا سر کتاب منگوا لیں. کتاب منگوائی گئی اور واقعی کتاب میں وہ بات جو طالب علم کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھی. اب وہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنی انسلٹ سمجھا اس کو، اور اس سے تقاضا کیا ایک پروسیجر کا کہ تم اس کے اندر فلاں ٹیوب جو ہے وہ ڈال کر دکھاؤ، حالانکہ وہ ایم بی بی ایس کے سلیبس میں ہے ہی نہیں، کوئی طالب علم سے وہ کام کروایا نہیں جاتا، ہاؤس سرجنز کو بھی وہ کرایا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں تم نے غلط کیا، اس کو فیل کر کے چلے گئے. لیکن جو دیانتدار ایگزامینر ہوتا ہے، اچھا ایگزامینر ہوتا ہے، وہ اس کو ڈسٹنکشن دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ریکگنائز کیا کہ ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہیں سب کو پورا کر دکھایا. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں. یہ ایک بڑا یونیک آفس ہے، بڑی یونیک پوزیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، امام الناس، نوع انسانی کے امام، لیڈر آف مین کائنڈ. یعنی لیڈر کو چودھری کے معنوں میں نہ سمجھیں، لیڈ کرنے والا. اور قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں گے تو واقعتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پورٹری کیا ہے قرآن مجید میں، تو وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے. اور سورہ نحل میں تو واضح الفاظ میں فرما بھی دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، کہ یکسوئی اختیار کرنے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو. تو ان کی کوالیفیکیشن یہاں بیان ہو رہی ہے کہ ان کے رب نے ان کو کئی باتوں میں آزمایا، وہ سب میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں تمام جہانوں کا امام بناتا ہوں. اور بڑا فطری سوال ہے ان کا، قالا ومن ذریتی، ربا اکیلا میں ہی امام ہوں یا میری اولاد بھی ساتھ ہی امام ہے؟ ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا. لا ینالو عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا، یعنی امامت بحیثیت مجموعی تمہاری اولاد ہی کے پاس ہوگی، لیکن ناٹ آل آف دیم بٹ سنسیئر ونس، جو زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، اٹروشیس ہیں، ان کو میں امامت نہیں دوں گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے بنا دیا گھر کو، یعنی خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹ لوٹ کر آنے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے ان سے کہا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم، جن حضرات نے شرف حاصل کیا ہے حج یا عمرہ کی ادائیگی کا، نے معلوم ہے کہ خانہ کعبہ سے کچھ فاصلے پر وہیں طواف کی جگہ اوپر ہی ایک شیشے کے پنجرے کے اندر رکھا ہوا ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. یہ بھی پتھر حجرہ اسود کی طرح جنت سے آیا تھا، اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی ندا دی تھی کہ اس گھر کا حج کرو. تو یہ مقام ابراہیم ہے. تو ہم جب بھی طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو پھر طواف کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ دو رکعت نفل ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس. تو اس کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ وہ پاک رکھیں گے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یہ جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا آلِ ابراہیم و آلِ اسماعیل تھے، وہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اہتمام جو ہے وہ پورے طور پر ہوتا ہے، یعنی جہاں ہر وقت لاکھوں افراد جو ہیں ان کی چلت پھرت ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ گھر صاف ستھرا جو ہے وہ آج بھی نظر آتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے لیا تھا، جس کی برکت آج بھی آپ دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہ بڑا خوبصورت مقام ہے، ذرا اس کو اپریشیٹ کیجیے. پہلی آیت کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا میری اولاد بھی امام ہوگی نوع انسانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا. اب دیکھیے ان کی وہ تابے داری، جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، سارے نہیں، ظالم نہیں. اب دنیا کی ایک چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، عرض کی، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ربا بَلَدًا آمِنًا، بنا دے اس کو امن کا شہر، اصل ترجمہ یوں ہوگا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو میووں سے، پھلوں سے نواز. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ساتھ ہی قید لگا دی ساروں کو، نہیں، ان میں سے جو اللہ کا اور آخرت کا ماننے والا ہو اسے پھلوں سے نواز. دنیا کو کوئی پھل جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں ملے یا نہ ملے، آپ کو مکہ مکرمہ میں ضرور ملے گا. یہ اس دعا کی برکت ہے. قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، او نہیں، من کفر فامتعه قلیلا. یہ دنیا کا معاملہ، یہ دنیا کا میرا دسترخوان، یہ عام ہے، اس پر میرے کافر، میرے باغی سب کھاتے ہیں، لہذا یہاں یہ پابندی نہیں ہے. ومن کفرا، جو کوئی کفر کرے گا، فامتعه قلیلا، تو اسے کچھ میں ضرور دوں گا، اس کو بھی ضرور دوں گا، اور یہ قلیلا اللہ تعالیٰ کا قلیل ہے، میرا اور آپ کا قلیل نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھیلایا ہوا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے باغی بھی اور اس کے فرمان بردار بھی سب کھا رہے ہیں. فومتے ہو کلیلن, تو کفر کرنے والوں کو بھی میں کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا, لیکن ثم استرہ الی عذاب النار, پھر میں اسے گھیر لاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف, وبئس المصیر, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. بیت اللہ پرانا گھر تھا, اور سورہ آل عمران میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اول بیتن وضی للناس للذی ببکہ, لوگوں کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو پہلا گھر زمین پر تعمیر ہوا ہے وہ خانہ کعبہ ہے, لیکن اس کی دیواریں منہدم ہو چکی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس کی بنیادوں کی نشاندہی کی اور حکم دیا کہ یہاں ان بنیادوں پر اس کی دیواروں کو اٹھاؤ. لہذا یہاں پر الفاظ نوٹ کیجیے, وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم الْقَوَاعِدَ, جب ابراہیم نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا, وہ اسماعیل اور ان کے ساتھ اسماعیل نے بھی علیہ السلام, اور اس وقت وہ کیا دعائیں کر رہے تھے, ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ قبول فرما, یعنی ہم ایک گھر تعمیر کر رہے ہیں اسے آباد فرما. یعنی جو بھی کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ مسجد آباد ہو جائے, اس میں لوگ آ کر نماز پڑھیں, اس میں پنج وقتہ نماز ہو, اس میں جمعہ ہو, اور کوئی شخص مسجد بنائے اور پھر کہیں منتقل ہو جائے اور کچھ سالوں کے بعد آئے تو اسے پتہ چلے کہ وہ نماز میں تو نماز ہی نہیں ہوتی, تو اس بیچارے کا بڑا برا حال ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک کام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو قبول نہیں فرمایا. تو ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہماری جانب سے اس کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا, اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا, اپنا فرما بردار بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت بنا, یعنی ہمیں اپنا فرما بردار مسلمان بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار مسلمان امت بنا. اچھا, اب ان دونوں کی اولاد میں سے مسلمان امت کون سی ہے؟ وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ارینا مناسکنا, اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا. وتب علینا, اور ہماری توبہ قبول فرما. توبہ یہ توبہ کے لفظ معنی لوٹنے کے ہیں, یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, بندے کی توبہ اور اللہ کی توبہ. بندے کی توبہ کیا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر کے اس کی نافرمانی کے راستے پر چل نکلا تھا تو اس کی جو واپسی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ کیا ہے؟ توبہ اللہ, اللہ کے حضور توبہ. اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا رخ اپنی عنایات اس سے پھیر لی تھی, اپنی رحمت اس سے دور کر دی تھی, اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ واپس اس بندے کی طرف متوجہ ہونا, یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی توبہ ہے. لیکن جب بندے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو الہ آتا ہے, توبو اللہ توبہ تنسوہا, اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو توبہ علا آتا ہے. یہاں پر دیکھیے, وتب علینا, اور ہماری طرف لوٹ آ رحمت و شفقت کے ساتھ, جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو ہمیشہ توبہ کا قبول فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ان میں, وہ ان کون ہے؟ وہ جو مسلمان امت ہماری اولاد میں سے ہو, ان میں ایک رسول مبعوث فرما. باسا یبسو کے معنی کھڑا کرنا, کھڑا ہونا. وابعث فیہم, اور مبعوث فرما ان میں رسولا منہم, ایک پیغمبر ایک رسول انہی میں سے, یعنی وہ پیغمبر بھی اسماعیل ہی کی اولاد سے ہو جو ان کی طرف بھیجا جائے. یتلو علیہم آیاتکا, جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھیجے جانے کے مقاصد میں اہم ترین مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتکا, جو انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ فرمائے، انہیں پاک صاف کرے. جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، تو جب اندر سے تزکیہ ہو گیا تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا کہ پہلے میں نہیں، پہلے کیا تھا، پہلے میں، اب کیا ہے، میں نہیں پہلے وہ، وہ کہتا ہے میں نہیں پہلے وہ. یہ کیا ہے، یہ بھائی چارہ. آسان کام نہیں ہے. ہم اپنے اوپر قیاس کریں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حرص اور لالچ رکھا ہوا ہے، ہم سب اس کا شکار ہیں، لیکن اگر وہ حرص و لالچ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے نکال لے تو شاید ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں آئے گا کہ یہ میں ہی تھا جس نے یہ اتنی بڑی قربانی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اس آسمان کے نیچے، اسی زمین پر یہ تبدیلی بالفعل واقع ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے کے ذریعے سے. انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو حکمت بالا دست، حکمت والا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. قرآن مجید میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو پڑھیں گے تو مجھ سے اگری کریں گے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے خوش ہوتا ہے. جیسے آپ کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوں، آپ کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کو لہجے سے، آواز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی فیلنگ کیا ہے. تو قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکرہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ از گلیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ہم. یہاں بھی دیکھیے، کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے سوائے اس کے جس کی متی ماری گئی ہو. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی پسند فرما لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں انتہائی نیک بندوں میں سے ہوں گے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور یاد کرو جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما برداری اختیار کر، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو جھٹ انہوں نے رسپونڈ کیا کہ میں رب کی فرما برداری اختیار کرتا ہوں، رب العالمین کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، یعقوب، اور اسی کی وصیت کی یعقوب نے بھی. یہاں ترجمے میں غلطی ہو جاتی ہے اکثر و بیشتر، توجہ سے نہ پڑھا جائے تو ترجمہ یوں ہو جاتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب کو نصیحت کی، جیسے انہوں نے پوتے کو بھی ساتھ بٹھا لیا ہو کہ تم ہی سن لے. نہیں، یہ یعقوب کی پیش جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ فائل ہیں. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی اسی بات کی کہ تم اسلام پر کاربند رہنا، اور یہی نصیحت کی تھی تمہارے بڑے یعقوب نے بھی علیہ السلام. یا بنیا، کیا نصیحت تھی، یا بنیا، اے بیٹو، ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، یعنی دین اسلام کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا مت مرنا مگر حالت اسلام میں. ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب موت پہنچی حضرت یعقوب کے پاس، یعنی حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا. اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم بھلا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے خدا کی، و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہم واحدہ، اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے خدا، جو ایک ہی خدا ہے، کی عبادت کریں گے. و نحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے. تلک امت قد خلت، یہ ایک گروہ تھا گزر گیا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کمایا ان کے کام آئے گا، اور تمہارے کام وہ آئے گا جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. وقالوا، اور کہتے ہیں، کونوا یہودا او نصارا، کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ، تہتدوا تو ہدایت پالو گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کو نہیں، بلکہ ابراہیم یکسوئی اختیار کرنے والے کے طریقے پر. آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ پوری امت مسلمہ اون کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ہماری زبانوں پر کیا آتا ہے؟ اہل حدیث کی زبان پر آتا ہے کہ جی جنت تو صرف اہل حدیث نو ملے گی، اور دیوبندی کہتا ہے جنتی تو صرف دیوبندی ہیں باقی سب جہنمی ہیں. بریلوی کہتا ہے کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، باقی سب گمراہ ہیں. کون ہے دیوبند مدرسہ جو ہے وہ آج سے کوئی 150-200 سال پہلے بنا تھا، اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. اور اہل حدیث مسلک جو ہے وہ ہندوستان کے اندر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آیا، اور اسی طرح احمد رضا خان بریلوی جو تھے وہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی شخصیت تھے. پیچھے جاؤ، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ نے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں سے ایک نجات پانے والے والا ہوگا، تو پوچھا صحابہ نے وہ کون سا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی خلوص و اخلاص کے ساتھ جو شخص بھی وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے، وے آف لائف کے اعتبار سے، انٹرپریٹیشن کے اعتبار سے، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، اگر وہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی پیروی، تو انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگا. تو ہمیں درمیان میں نہیں بلکہ اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر امت میں وحدت پیدا ہوگی. وما کان من المشرکین، اور میرا یہ بندہ ابراہیم ہرگز ہرگز مشرک نہیں تھا. یعنی شرک چھوڑنا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو نسبت بھی دیں اللہ کے رسول کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اور پھر ہم شرک بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. قولو، کہو، آمنا باللہ، اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ وما اوتیا نبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم و نحن له مسلمون. یہ سب سے خطاب ہے، مینلی اس میں بنی اسرائیل ہیں بٹوین دا لائنز، کہ یہ کہنے کے بجائے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور ہم صرف انجیل پر ایمان لاتے ہیں، یوں کہو کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو کچھ نازل ہوا ہمارے اوپر، اور جو نازل ہوا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو، وما اوتیا نبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں. یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ مان لیں، ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تب وہ ہدایت یافتہ ہیں، وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سمجھ لو کہ وہ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف عیسائی، یہودی اور مشرک متحد ہو گئے ہیں، انہوں نے ایکا کر لیا ہے، تو پھر جیسے آج یعنی مسلمانوں کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور وہی بات جو پہلے آئی ہے کہ عائز نہیں، نکالوں گا تمہیں مشکل سے، میں مدد تمہاری میں کروں گا بشرطے کہ تم میری ڈائریکشن پر چلو گے. تو فرمایا اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو پھر وہ سمجھ لو کہ مخالفت پر تلے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا ان کے مقابلے میں. فَسَيَكْفِيكَ، اے نبی، اللہ تعالیٰ کافی ہوگا آپ کے لیے. ہم، ان کے مقابلے میں کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تم پر کیا بیت رہی ہے، تم کن حالات میں ہو، وے آؤٹ کہاں ہے، مشکل کیسے دور ہوگی، مصیبت میں کیسے نکلو گے، ہی نوز ایوری تھنگ. یعنی سارا کا سارا اللہ تعالیٰ پر جو ٹرسٹ ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار یا اس کی کسی صفت کے بارے میں شک ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ نہیں ہو سکتا. یعنی انسان کو یہ خیال آ جائے کہ میں کس حال میں ہوں، اللہ میں ان کی پتا، کیسے ٹرسٹ کرے گا؟ میں تو بہت زیادہ مشکل میں ہوں، اللہ تعالیٰ میری کی مدد کر لے گا، پھر بھی آؤٹ ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، ہر بات کے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور وہ جاننا جو ہے بڑی وسیع اصطلاح ہے، یعنی میں کہاں کھڑا ہوں یہ بھی اسے معلوم ہے، اور اس کا سولوشن کیا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے. دعائے استخارہ کے اندر الفاظ ہے نا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یعنی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لینی ہے کہ میں کیا کروں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، بے شک تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اور تو قدرت رکھتا ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، تو تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر یقین، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغتا، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے. ونحنو لہو عابدون، یعنی اس کو آج کے محاورے میں آپ یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کر لو. ٹیوننگ کی اصطلاح ہے نا آج کے زمانے میں، وہ بالکل یہ اللہ کا رنگ ہے. یعنی وہ شخص کے جو کسی کے ساتھ ٹیون ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یعنی ببلنگ نہیں کرتی پھر اس کی گاڑی، پھر اسے بار بار جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی، اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں آتے. اس نے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم آہنگ کر لیا، اس کے رنگ میں رنگا گیا، تو پھر ایوری تھنگ از اوکے. تو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغتا، اور اللہ سے بڑھ کر اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہے. ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرتے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ، کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں. وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے تمہارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی تمہارے کام تمہارے اعمال آئیں گے، ہمارے کام ہمارے اعمال آئیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم سب کے سب اسی کے ساتھ سنسیئر ہونے کا وعدہ کیے ہوئے ہیں. اَمْ تَقُولُونَ، تو کیا تم کہتے ہو، یہ کہہ سکتے ہو، اِنَّا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباطی کانوا ہودًا و نصارٰی، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے. ہمیں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تم بتاؤ کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کیا وہ دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے یا بریلوی تھے یا حنبلی تھے یا مالکی تھے؟ کہہ سکتے ہو؟ نہیں. ان کا نام کیا ہے، ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ وہ سب کے سب مسلمان تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، ان سے پوچھو کیا اللہ کو زیادہ معلوم ہے یا تمہیں. ومن اظلم ممن کتم شہادتن اندہو من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اپنے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہونے والی شہادت کو چھپائے. وما اللہ بغافل اما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے. اور پھر وہ آیت دہرائی گئی، تلک امت قد خلت، یہ گروہ تھا نیک لوگوں کا جو گزر گیا. لہا ما کسبت، اس گروہ کے کام آئے گی ان کی کمائی. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے کام آئے گی تمہاری کمائی. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یعنی یہودیوں اور نصرانیوں سے، بنی اسرائیل سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان کیا کرتے تھے، اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کمال کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کیا خدمت کی دین کی، اور کیا نیکیاں کمائیں، حضرت عمر نے کیا کمائی. میرے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنا اعمال نامہ کھول کر دکھاؤ، تم کیا پروڈیوس کرتے ہو میرے سامنے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم.
یا حام حامل القرآن.